الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, اب ہم دعوت کی حکمت عملی کا موضوع زیر بحث لا رہے ہیں. یہ قانون دعوت کا آخری حصہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کرنے, دعوت پہنچانے کے لیے کیا حکمت عملی تجویز فرمائی ہے. سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہے احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین. اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو, اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے جو پسندیدہ ہو. بے شک تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں. اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے, اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. سورہ نحل کی آیتوں سے مخاطب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں, اور اس لحاظ سے یہ اصلاً پیغمبر کے انذاری سے متعلق ہے, لیکن بالبداہت واضح ہے کہ ان کا حکم ہر لحاظ سے عام ہے. چنانچہ دعوت کی ہر صورت کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی کا اصل اصول یہی آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے بتایا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں. ظاہر ہے کہ یہ چونکہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے تو اس میں کوئی تخصیص کا سوال نہیں ہے, یہ ایک عام حکم بن جاتا ہے. اور اگر آپ دعوت کی مختلف صورتوں کا مطالعہ کریں تو معمولی فرق کے ساتھ ہر جگہ یہی طریقہ کار اپنانا چاہیے. ان پر غور کیجئے, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ان میں بیان ہوا ہے وہ درجہ ذیل نکات پر مبنی ہے. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں بات کیا بیان ہوئی. ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے, یعنی دانشمندی کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, اچھے اسلوب میں. اور اگر کوئی بحث کرنی ہو تو مجادلہ احسن کا طریقہ. حکمت سے مراد ان آیات میں دلائل و براہین ہیں, اور موعظہ حسنہ سے دردمندانہ تذکیر و نصیحت. یعنی آپ جب دعوت پیش کریں تو حکمت کے ساتھ کریں, یعنی دلائل کے ساتھ پیش کریں. اپنی بات کو اس طرح پیش کریں کہ وہ محکم طریقے سے سامنے آئے, اس میں دانائی ہو, اور اس کے اندر ہر اس چیز کا لحاظ رکھا جائے جو بات پیش کرتے وقت رکھنا چاہیے. اور موعظت حسنہ کے ساتھ پیش کرے, یعنی اس کے اندر دردمندانہ تذکیر و نصیحت. ہمارے ہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ بعض اوقات لوگ دعوت پیش کرتے ہیں اور اس کا انداز ہوتا ہے طعن و تشنیع کا, یعنی مخاطبین کے اوپر طنز کے تیر خطیب چلا رہا ہوتا ہے. اس کا کہنا تھا کہ اس سے لوگ بیدار ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ کن لوگوں کے بارے میں قرآن میں اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل دوسرا معاملہ ہے. اپنے بھائیوں کو آپ دردمندانہ تذکیر و نصیحت کے ساتھ بلائیے. مدعا یہ ہے کہ دائی جو بات بھی کہے, یعنی دین کی دعوت دینے والا, خواہ وہ عالم ہے خواہ وہ عامی ہے, جو بات بھی کہے وہ دلیل و برہان و علم و عقل کی روشنی میں کہے. ظاہر ہے کہ جتنی بات وہ کر رہا ہوگا اتنی بات کو مدلل کر کے اس کو پیش کرنا چاہیے, اور اس کا انداز چڑھ دوڑنے اور دھوس جمانے کا نہیں بلکہ خیر خواہی اور شفقت و محبت کے ساتھ توجہ دلانے کا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ بحث و مباحثے کی نوبت بھی اگر آ جائے تو اس کے لیے پسندیدہ طریقے اختیار کیے جائیں, اور اس کے جواب میں حریف اشتعال انگیزی پر اتر آئے تو اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے دائی حق ہمیشہ مہذب اور شائستہ ہی ہے. دعوت میں کچھ خبر نہیں کہ مخاطب کیا رویہ اختیار کر لے گا. ہو سکتا ہے وہ ایسے اسلوب میں آپ کی دعوت کا جواب دے جس میں جذبات میں اشتعال آ جائے. تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ دعوت پیش کرنے والے کو, خواہ وہ عامی ہو یا عارف, ہر حال میں مہذب اور شائستہ رہنا. دوسرے یہ, یعنی اس آیت میں دوسری بات کیا بیان ہوئی ہے کہ دائی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے, یعنی بات پہنچا دی جائے, حق کو ہر پہلو سے واضح کر دیا جائے, اور ترغیب و تلقین میں اپنی طرف سے کوئی قسم اٹھا نہ رکھی جائے. اس نے, یعنی دائی نے, اگر اپنا یہ فرض صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا, لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں، لہذا ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ دائی کو نہ داروغہ بننا چاہیے، نہ اپنے مخاطبین کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کرنے چاہیے، یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، اس کی ذمہ داری صرف ابلاغ ہے، بات پہنچانا، اسے چاہیے کہ اپنی اس ذمہ داری سے ہرگز کوئی تجاوز نہ کرے۔ یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ نگاہ میں رہے، آپ پیچھے آیت پہ نگاہ ڈالیے، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے جو پسندیدہ۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، بے شک تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ تنبیہ ہے در حقیقت، یعنی تمہارا کام نہیں یہ فیصلے کرنے، لوگوں کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام دعوت پیش کرنا ہے۔ حسن الحدیوی صاحب کی بہت عمدہ کتاب ہے جو انہوں نے اخوان کے لوگوں کے بعد تجاوزات کے بعد لکھی ہے، اور اس میں بڑی تنقید کی انہوں نے اس طرح کے رویوں پر۔ کتاب کا نام ہے دعا اخلاق خدا، ہم دائی ہیں قاضی نہیں، ہمارا کام لوگوں کے بارے میں حکم لگانا نہیں ہے، دعوت پیش کرنا، وہ پیش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ حقیقت قرآن مجید نے بعض دوسرے مقامات پر اس طرح واضح کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تم جن کو چاہو انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تم جن کو چاہو انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جنہیں چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس معاملے میں تردد نہیں کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری پہچانی، ہدایت کس نے پانی ہے اور کس نے گمراہی پر رہنا ہے، یہ آپ کا درد سر نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی ذمہ داری کو حکمت کے ساتھ، معاوضت حسنہ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عام طور پر سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، ہونا کیا ہے، لوگوں کی ساری تحریک یہاں سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ قرآن ہم کو یہاں کھڑا کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کائنات ہم نہیں چلا رہے، خدا چلا رہا ہے، ہم تو دعوت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس کے عائد کردہ خریدے کے لیے، اور اس معاملے میں ہمارا جذبہ وہی ہونا چاہیے جو اس بستی کے لوگوں نے بیان کیا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا کہ ان سے کہا گیا کہ کیا فائدہ ان لوگوں کو دعوت پہنچانے کا، یہ تو آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں عذاب آنے والا ہے ان پر، تو انہوں نے کہا کہ معذرت نہیں دارت، دیکھو ہم تو تمہارے پروردگار کے سامنے اپنا عذر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آدمی یہ کبھی نہیں کرتا کہ وہ دوسروں کے بارے میں فیصلے صادر کرے اور خود بھی مایوسی میں مبتلا ہو، یہ مسئلہ نہیں ہوتا اس۔ آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے ان طاہر صلاح خدا فن اللہ لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے تم اگر ان کی ہدایت کے لیے حریص ہو تو تم پر واضح ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں کی دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا، اور اس طرح کے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ خواہش ہوتی ہے نا ہر دائی کی، تو فرمایا کہ اللہ کا اپنا قانون ہے، اس کے مطابق ہدایت دے گا، آپ کی خواہش کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وأعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ان مشرکوں سے اعراض کرو اور جان لو کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور جان لو کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور یہ بھی کہ ہم نے تم کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ تم ان کے ضامن ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ کیوں کہا گیا یہ سب کچھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دعوت دینے والے ایک اندرونی تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنے مخاطبین کے بارے میں فیصلے صادر کرتے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق نتیجے نکلیں، نتیجہ اللہ نے نکالنا۔ مزید دیکھیے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم یاد دہانی کر دو اے پیغمبر، تم بس یاد دہانی کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغے نہیں۔ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، سو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، ان کا حساب تو ہمیں ہی دینا ہے۔ ہر لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ اب جو آیت آپ نے اوپر دیکھی ہے اس میں تیسری ایک بات بھی کہی گئی، وہ پوری آیت پڑھیے تو تیسری بات کیا ہے؟ تیسرے یہ کہ دعوت کے مخاطبین یعنی جن کو آپ دعوت پہنچا رہے ہیں، اگر ظلم و زیادتی اور ایزا رسانی پر اتر آئے، مارنا پھر شروع کر دیا انہوں نے، گالی دینی شروع کر دی. تو ہے نا یہ معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اب اس طرح نہیں ہوتے لیکن بہت سی جگہوں پر ہو جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو یہ صورت پیش آئی ہے. تیسرے یہ کہ دعوت کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو دائی کو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جواب میں کوئی بات کر سکتے ہیں اتنی جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے, لیکن آگے ہو یہ لیکن بہت بڑا لیکن ہے, حق دیا اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے, لے لیا واپس. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ صبر سے کام دیا جائے. یعنی یہ بات واضح کر دی کہ اگر حق تو ہے, اس لیے کہ تمہیں گالی دی گئی ہے, تمہیں مارا پیٹا گیا ہے, حق تو ہے, لیکن جس مقام پر کھڑے ہو اگر بدلا لو گے تو ناپسندیدہ کام کرو. تو جب اس کی خوشنودی کے لیے کوئی آدمی میدان میں اترا ہے تو پھر ناپسندیدہ کام کیسے کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. اس صبر کے معنی یہ ہے کہ حق کے دائی ہر اذیت برداشت کر لے لیکن نہ انتقام کے لیے کوئی اقدام کرے, نہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر اپنے موقف میں کوئی ترمیم و تغیر کرنے کے لیے تیار ہو. اس موقع پر صبر کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت کا وعدہ ہے. اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ان کے لیے بہترین صورت میں ظاہر ہوگا اور قیامت میں بھی خدا نے چاہا تو اس کے بہترین نتائج دیکھیں گے. قرآن نے دوسرے مقام پر دعوت کی جدوجہد میں برائی کا بدلہ نہ لینے اور اس کے مقابلے میں بلائی کا رویہ اختیار کرنے کی یہ تعلیم اس طرح دی ہے. یہ اس آیت میں تو آپ اگر پیچھے آیت کے اندر دیکھیں گے تو یہ کہا ہے, اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی جتنی تکلیف میں پہنچی ہے, اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. یہاں اجمال ہے. اب تفصیل کی ہے سورہ حامیم سجدہ میں. فرمایا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بلائی اور برائی یکساں نہیں ہے. تم برائی کو, یعنی اگر دعوت کے نتیجے میں, یہ بالکل دعوت کے ساتھ میں ہے یہ آیتیں, آپ قرآن میں نکال کے دیکھیں, تم برائی کو اس خیر سے دفع کرو جو بہتر ہے تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی وہ گویا ایک سرگرم دوست. اور یاد رکھو کہ یہ دانش نہیں ملتی مگر ان کو جو صبر کرے, اور نہیں ملتی مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی خوبی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. اور اگر تم اس معاملے میں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو, یہی ہوتا ہے نا, آپ دعوت دے رہے تھے, دوسرے نے اشتعال دلا دیا, اس نے کوئی غلط بات کر دی, تو اس موقع کے اوپر شیطان کو موقع ملتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کی ایسی تیسی ہونی چاہیے. اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ چاہو, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی پھر اس موقع کے اوپر آدمی کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, فوراً تعوذ کرنا چاہیے, تو طبیعت بالکل اعتدال پہ آ جائے, معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلطی کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب حق کے دائی پہلے ہی قدم پر اس حقیقت کو سمجھ کر میدان میں اترے کہ اس راہ میں آزمائش کے بعد ایسے مراحل بھی آتے ہیں جب مال لٹتا, باغات اجڑتے, مصائب ٹوٹتے, دست و بازو قلم ہوتے, سر جاتا اور جان جان آفرین کے سپرد کرنا پڑتی ہے. جب ترغیب و ترہیب کے سب حربوں کا رخ تنہا دائی حق کے سینے کی طرف ہو جاتا اور خوف و طمع کے سارے انداز تنہا اسی کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں. جب اس کو حوالہ زندہ کیا جاتا, اس کی پیٹھ پر تازیانے برستے, اس کے جوڑ بند الگ کر دیے جاتے, اسے کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا جاتا, اسے عین مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا جاتا اور اس کا سر قلم کر کے رقاصاؤں کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے. یہ اصل میں وہ واقعات ہیں جو اللہ کے نبیوں کو ان کی دعوت کے مراحل میں ان کے مخاطبین کی طرف سے پیش آئے, اور اس یقین کے ساتھ اترے کہ جس مالک نے ان کو ہدایت بخشی ہے اور اس دعوت کی ذمہ داری ان پر عائد کی ہے, وہ اس راہ کے تمام عقبات میں ان کی مدد بھی ضرور کرے. عامی اپنی جگہ پر اللہ کی یہ مدد پائے گا, عالم اپنی جگہ پر پائے گا, اور کوئی اور دعوت کے لیے اٹھے گا تو اپنی جگہ پر پائے گا. فرمایا ہے کہ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ اس نے ہم کو ہماری راہیں دکھائی ہیں, اور تم جو اذیتیں بھی ہمیں پہنچاؤ گے ہم ان پر صبر کریں گے, اور ہمیں معلوم ہے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ جواب دینا چاہیے اذیتوں کے مقابلے میں, یہ جواب دینا چاہیے. دعوت دین کے لیے یہی تین چیزیں لائحہ عمل کی اساس ہیں، یعنی حکمت اور موعظت کے ساتھ دعوت پیش کی جائے، ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کے معاملے کو ہمیشہ اللہ کا فیصلہ قرار دیا جائے، کبھی لوگوں کے بارے میں اس طرح کا حکم لگانے کی جسارت نہ کی جائے، اپنی ذمہ داری کو دعوت اور بلاغ مبین تک محدود رکھا جائے، نہ فیصلے سنائے جائیں، نہ لوگوں کو جہنم نصیب کرنے کی وعیدیں سنائی جائیں، نہ تان و تن سے کام لیا جائے، نہ ان کے معاملے میں اشتعال میں آیا جائے، بلکہ نہایت صبر کے ساتھ اپنا کام کیا جائے، اور اگر وہ اذیت دے تو فرمایا بدلہ لینے کا اتنا حق ہے جتنی اذیت دی گئی ہے، لیکن نہ لو تو بہتر ہے، اور اگر نہیں لوگے تو اللہ پروردگار عالم کی مدد سامنے حال ہو جائے گی، اور جو لوگ اس موقع پر صبر کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ لینا تو ایک طرف رہا، برائی کا جواب بلائی سے دیتے ہیں، فرمایا یہ بڑے نصیبہ ور ہوتے ہیں اور ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. یہ تین باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی میں بطور اساس کہی. جی مشکلات، گھاٹیاں، مشکلات دعوت دین کے. جی جی حضرت زکریا، حضرت زکریا یہ تو عام مشہور ہے، ایسے کیا گیا اور سر کاٹ کے حضرت یحییٰ کا پیش کر دیا گیا. دعوت دین کے لیے یہی تین چیزیں لائحہ عمل کی اساس ہیں، ان میں سے آخری دو تو اس سے زیادہ کسی تفصیل کا تقاضا نہیں کرتے، یعنی یہ بات کہ آپ کو کسی کے بارے میں حکم نہیں لگانا، آپ کو لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے فیصلے نہیں کرنے، آپ کو اس حرص میں مبتلا نہیں ہونا کہ ضرور لوگ ہدایت پا جائیں، یہ جو بات ہے یہ واضح ہو گئی. اچھا اسی طرح یہ بات بھی کہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی اذیت کا معاملہ پیش آتا ہے تو آپ صبر سے کام لیں، وہ واضح ہو گئی. لیکن جو پہلی بات ہے، لیکن حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت پیش کرنے کے چند لوازم ہیں جن کا ماخذ دعوت حق میں انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے، ان کا نمونہ جو ہے وہ اس کا ماخذ ہے، انہیں ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے. یعنی تین باتیں قرآن مجید نے کہیں دعوت کے معاملے میں جو بنیاد ہے لائحہ عمل کی، ان میں سے دو کی تفصیل کر دی میں نے، لیکن جو پہلی بات ہے یعنی حکمت اور موعظت کے ساتھ دعوت پیش کرو، اس کی اجمالی تشریح ہو گئی ہے، لیکن یہ چیز کچھ تقاضا کرتی ہے مزید تفصیل کا، کیونکہ اب آپ نے میدان میں اترنا ہے، کام کرنا ہے، تو اب ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت پیش کرنے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا چیز ہے حکمت، اس کو دیکھیں. تو پہلا عنوان میں نے قائم کیا ذہنی استعداد کا لحاظ. آپ دعوت پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اب آپ نے قانون دعوت پڑھ لیا اور ایک آدمی جو بیچارہ ابھی دین کے لبے نہیں جانتا اس کو جا کے پڑھانا شروع کر دیا. ذہنی استعداد کا لحاظ، پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت ہر دائی حق کو اپنے مخاطبین کی ذہنی استعداد کے لحاظ سے پیش کرنی چاہیے. یعنی جب کوئی آپ کا مخاطب ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی ذہنی استعداد کیا ہے. وہ لوگ جو دین کے مبادی سے نہ واقف ہوں، انہیں وہ اصولی تعلیمات نہیں بتائی جا سکتی جو ان مبادی سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی ابھی ایک آدمی دین کی بعض ان چیزوں سے واقف نہیں ہے جس سے دین پیدا ہوتا ہے، تو وہاں سے بات شروع کرنی چاہیے نا، وہ چیز اس کی سمجھ میں آ جائے گی پھر اگلے مرحلے میں آپ چلے جائیے. اور جو ابھی اصولی تعلیمات کی کو سمجھ رہے ہیں ان کے سامنے تفصیلات اور لوازم اور جزیات و فروع کو پیش کر دینا کسی طرح موضوع نہیں. یعنی ایک آدمی ابھی کچھ اصولی بات ہے، نماز روزہ سمجھ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ رجم اور سنساری پر بات شروع کر دی جا کے، یعنی وہ چیز جو بعد کے مراحل میں زیر بحث آنی ہے اس سے پتہ کر دی. دین میں فلسفہ اور حکمت کے مباحث اگر عوام کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تو ان سے تعرض کیے بغیر قانون و شریعت کی تفصیلات اہل دانش کے دلوں میں بھی نہیں اتر سکتی. یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی دانشور ہے، ایک آدمی لیڈر ہے، ایک شخص فکر و فلسفے کا امام ہے، اس کے سامنے اور جگہ سے دین پیش کیا جائے گا، ایک عامی ہے اس کے سامنے اور جگہ سے پیش کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں حضور اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یعنی بدبوؤں کے سوال کا جواب اور اسلوب میں، اور ابو بکر و عمر کے ساتھ گفتگو بالکل اور اسلوب میں. استاد امام لکھتے ہیں جو لوگ دین کے اس نظام کو اور انبیاء کرام کے اس طریقے دعوت کی خوبیوں کو نہیں سمجھتے، وہ معرفت الہی پیدا کرنے سے پہلے لوگوں کو نہ صرف فرض نمازوں بلکہ تہجد اور اشراق تک کا پابند بنانا چاہتے ہیں، وہ نبی کی ضرورت اور اس کی اطاعت اور پیروی کا اعتقاد پیدا کرنے سے پہلے لوگوں کی داڑھیوں، لبوں اور پاجاموں کی پیمائش کرتے پھرتے ہیں، وہ آخرت پر سچا اور پکا ایمان پیدا کرنے سے پہلے لوگوں پر خشیت، تقویٰ، تواضع اور فروتنی کا جمال دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی الٹی کوششوں سے ایک حد تک داڑیاں لمبی تو ہو جاتی ہیں، اظہاریں اپنے حد کے اندر تو آ جاتی ہیں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے، ہر چیز میں ایک مصنوعی مسکینی تو نمایاں ہو جاتی ہے. کھانے پینے، کھانسنے اور چھینکنے، ہر چیز میں پابندی سنت کا انتظام و اہتمام بظاہر پیدا تو ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ غیر عقلی اور غیر فطری طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس تمام ہم ہمارے تقویٰ کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی کہ مچھر چھانے جاتے ہیں اور اونٹ نکلے جاتے ہیں. یہ نتیجہ نکلتا ہے جب آپ صورتحال کو الٹ دیں گے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. یہی چیز ان لوگوں کی تربیت میں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے. دعوت قبول کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صدیق و فاروق، عثمان و علی، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، زید بن ثابت، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن مسعود اور اس طرح کے دوسرے اکابر صحابہ کو جن چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جن معاملات پر ان کا محاسبہ کرتے ہیں اور جو باتیں ان سے کہتے ہیں وہ عام صحابہ سے نہیں کہتے تھے. ایک بدو کو آپ جس طریقے سے دین سمجھاتے تھے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا تھا جو طریقہ آپ ان اکابر کے ساتھ اختیار فرماتے تھے. تنہا معاذ بن جبل اور ابو ذر غفاری کے ساتھ آپ کے معاملات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس معاملے میں آپ کن چیزوں کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگویں کی ہیں خاص دعوت کے عنوان سے اس کو مرتب کر دے حدیث میں، تو ایک بڑا اعلیٰ نمونہ سامنے آتا ہے کہ حضور نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا، کس سے بات کرتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کیا. اور بعض موقعوں کے اوپر تو یہ بھی کیا ہے کہ اپنے کسی جلیل القدر صحابی کو دین کی کوئی بڑی حکیمانہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ میں سب کو بتا دوں، تو فرمایا نہیں، لوگوں کے اندر استقابی پیدا ہو جائے، وہ اس کو غلط زاویے سے لے لیں گے، تو آپ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جی
جو آپ نے فرمایا کہ
یعنی وہ کوئی بات پوچھتے ہیں، کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، تو آپ کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو چند اصولی باتیں بتا کے یہ کہیں کہ ابو ذر تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد برعکس معاذ بن جبل ایک بڑے آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب سب سے پہلی جو حکومت قائم ہوئی یمن میں اس کے گورنر کی حیثیت سے کیا ہے. آپ انہیں دین میں اجتہاد کے اصول بتاتے ہیں، آپ انہیں لوگوں پر چیزوں کو نافذ کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، آپ ان کو دین کی بات ایسی حکمتوں سے باخبر کرتے ہیں. وہ مشہور واقعہ بھی انہیں کے بارے میں ہے کہ آپ نے انہیں پیچھے بٹھا لیا اور کچھ توحید کی حقیقت اور آخر میں نکلنے والے نتائج بتائے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب کو بتانا دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ پھر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. بہت واقعات ہیں اس طرح. اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جو چیز بھی سکھائی جائے رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ سکھائی جائے. یعنی آپ لوگوں کے دماغ میں ایک ہی وقت میں سب کچھ اڑھیلنا چاہیں گے تو وہ کیا کر دیں گے. جو کچھ بھی سکھانا ہے درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ سکھائیں تاکہ وہ ان کے دل و دماغ میں اترے اور ان کے عمل کا حصہ بنے. وہ جتنا پائیں اسے اپنے اندر پختہ کر لیں تو انہیں مزید کچھ دیا جائے، اور اس طرح دیا جائے کہ وہ نہ کمزوروں پر بوجھ بنے اور نہ زیادہ صلاحیت والوں کے شوق طلب کو سرد کر دینے کا باعث بن جائے. یعنی تعلیم میں بھی آدمی کو اپنے مخاطبین کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے. وہ لوگ جنہیں ابتدائی نوعیت کی باتیں بتانی چاہیے ان کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو لوگ ذرا اونچے درجے کی چیزیں سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر سب کو ملا دیا جائے گا تو جو لوگ ابھی بالکل ابتدا میں کھڑے ہیں ان کے لیے گراں ہو جائیں گی وہ باتیں، اور جو لوگ اوپر کے درجے میں کھڑے ہیں ان کو اگر نیچے ہی رکھا جائے گا تو ان کے شوق طلب کو بھی محمیز نہیں ملے گی. جی
یہی کچھ بات پہلے
وہ تو دین کے معاملے میں کہتے ہیں، یہ تو دین پہنچانے کا عمل ہے. یعنی سکھانا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ایک بچے کو اگر آپ اسلامیات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ ایک ہی وقت میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی چھپا کے کہیں رکھا ہوا ہوتا. استاد امام امین حسن اسلامی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، ایک دائی حق کے کام کی صحیح مثال ایک دہقان کے کام سے دی جا سکتی. یعنی ایک کسان جو بوتا ہے اس کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جس طرح اس کا مقصد صرف اتنی سی بات سے حاصل نہیں ہو سکتا کہ کچھ بیج کسی زمین میں ڈال کر فارغ ہو بیٹھے، اسی طرح ایک دائی حق کا کام بھی صرف اتنے سے انجام نہیں پا سکتا کہ وہ لوگوں کو کچھ بات سنا کر سو رہے، بلکہ اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اپنی پھیلائی ہوئی دعوت کے ساتھ وہی لگاؤ ہو جو ایک فرض شناس کسان کو اپنے بوئے ہوئے بیج کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح کسان نگرانی کرتا ہے کہ بیج زمین میں جڑ پکڑے، اس کو صحیح وقت پر پانی ملے، موسم کی ناسازگاریوں سے محفوظ رہے، صحیح طور پر نشو نما پائے، بیگانہ سبزے اس کی ترقی میں مزاحم نہ ہو، صدا کے پرندوں اور زمین کے چرندوں کی تاک سے وہ سلامت رہے، اور جب ایک مدت تک اس دن میں اپنے دن کے اطمینان اور رات کے سکون کو وہ درم برم رکھتا ہے، لگاتار محنت اور مسلسل نگہداشت کرتا ہے، تب جا کر کہیں اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ اسی طرح ایک دائی حق کو بھی اسی صورت میں اپنی دعوت کو پھلتے پھولتے دیکھنا نصیب ہوتا ہے جب وہ دعوت کے ساتھ ساتھ تربیت کی جانکاہیوں کے ایک طویل سلسلے کو جھیلنے کی قابلیت اور ہمت رکھتا ہو۔ ورنہ جس طرح ایک غافل کسان کے بوئے ہوئے بیج زمین اور موسم کی بے مہریوں اور چرن پرند کی ترک تازیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک دائی کی دعوت بھی صدا کا سہرا ہوتے رہ جاتی ہے۔ یعنی آپ کو ایک کسان بن کر یہ کام کرنا چاہیے، ایک دہکان کیسے جذبے کے ساتھ، یہ میری زمین ہے، میں نے اس میں بیج بویا ہے، مجھے اس کی نگہداشت کرنی ہے، کوئی اس بیج کو چوب نہ جائے، کہیں پانی دینے کے وقت پر پانی نہ ملے، ان سب چیزوں کے بارے میں بیدار رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ یہ کریں، مثلا آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھے اور ایک زوردار بات سنا کے اٹھ گئے، یہ سارا وہاں بھی کرنا پڑے گا، یعنی سطح مختلف ہو جائیں گی۔ ایک عالم اپنے مخاطبین میں کرے گا، ایک باپ اپنے اجزاء میں کرے گا، اسی طرح سے جہاں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ تو دعوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس بیج پھینک دیا، نہیں، ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو تعلق آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس تعلق کے لحاظ سے لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جس جگہ وہ ہیں ان کو اوپر اٹھانا چاہیے اور نگہداشت کرنی چاہیے کہ کہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرابی کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے نازل کرنے میں تدریج کا جو طریقہ اختیار کیا وہ اسی مقصد کے تحت اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب ساری ایک ہی وقت میں نازل کر دیتا، میں نے اس لیے یہ وہی اہل تصوف کا جواب، اس لیے یہ کتاب جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی تاکہ لوگ بات کو سمجھ جائیں اور اس کے متحمل ہو جائیں۔ فرمایا ہے سورہ اسراء میں ہے، قرآن فرقنا ولا تقرأ ولا الناس على مخ ونزلناه تنزیلا، اور ہم نے اس قرآن کو تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناؤ، اور ہم نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں فرمایا ہے قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اور ان کافروں سے کہو، اور ان کافروں نے کہا اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں تو نے اتار دیا گیا، ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی ایک وقت میں نہیں اتارا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حکمت ہے ہماری جس کے تحت ام المومنین سیدہ عائشہ اس کی وضاحت میں فرماتی ہیں انما نزل اول ما نزل منه سورۃ من المفصل فيها ذکر الجنۃ والنار حتى اذا اصاب الناس الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا نزل الخمر ابدا ولو نزل لا تزن لقالوا نار نزل الزنا ابدا۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید میں نازل ہوئی مفصل کی ایک سورہ ہے جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے تب حلت و حرمت کے احکام نازل ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر شروع میں یہ حکم آ جاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز شراب نہ چھوڑیں گے، اور اگر یہ حکم اترتا کہ زنا نہ کرو تو وہ کہتے کہ ہم ہرگز زنا نہ چھوڑیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو توحید کے معاملے میں راغب کیا، ایمان ان کے اندر پیدا کیا، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، آپ جس سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کیا چیزیں جن کو موضوع بنانا چاہیے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ الحاد لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے، دین کے معاملے میں ذہنی ارتداد میں وہ مبتلا ہیں، ان کو اس وقت نماز پڑھانا مشکل ہو رہا ہے، ایک جنسی ترغیبات کا طوفان ہے جس میں وہ گرے ہوئے ہیں، اس میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور معلوم ہے گفتگو کہاں شروع کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جو اس وقت گانا سنایا نا، یہ اگر آپ سن کر سیتا پگھلا کے آپ کے کانوں میں ڈال دیں گے۔ یہ بات بھی کبھی کرنے کی ہے، لیکن یہ کب کرنے کی ہے اس کا وقت بہت دیر بعد آتا ہے۔ آپ کسی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں تو دائی کا یہ کام ہے، البتہ جو لوگ قریب آتے جاتے ہیں ان کو آپ تربیت کر کے ان کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے نفسیات کا لحاظ۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ تھا ذہنی استعداد کا لحاظ، یعنی آپ اب دیکھیں کہ مخاطب ذہنی لحاظ سے کس جگہ کھڑا ہے، عامی ہے، عارف ہے، دانشور ہے، حکیم ہے، فلسفی ہے، ارسطو افلاطون ہے، مزدور ہے، کسان ہے، کون ہے، اس کے لحاظ سے بات کرے. اور دوسری چیز یہ کہ جب بات کرے تو جس جگہ وہ ہے وہاں سے اس کو اٹھائے اوپر کو، نفسیات کا لحاظ. دوسری چیز یہ ہے کہ ذہنی استعداد کے ساتھ مخاطبین کی نفسیات کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. جس طرح بے موسم کی بارش زمین کے لیے بے اثر رہتی بلکہ بعض اوقات الٹا باعث سے نقصان ہو جاتی ہے، اسی طرح دل و دماغ کی مختلف حالتوں کا اندازہ کیے بغیر اگر کوئی دعوت پیش کی جائے تو وہ بھی قلوب و اذہان میں جگہ پیدا نہیں کرتی. چنانچہ دعوت کے اس کام میں مجرد اس بات پر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے کہ حق اپنی داخلی قوت کی بنیاد پر دلوں پہ اتر جائے گا، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس حق کے مخاطب ہیں وہ نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی کیا اس کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہیں. آپ بچوں کے ساتھ بات اس کا لحاظ کیے بغیر کریں گے، بغاوت ہو جائے گی. آپ اپنے بڑوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کچھ خبر نہیں نا کس کو بات پہنچانی چاہے، اس کا لحاظ کیے بغیر بات کریں گے نہیں. یہ دیکھیں کیا نفسیات ہے آدمی. ایک آدمی تکبر کی نفسیات میں مبتلا ہے، ایک آدمی انانیت کی نفسیات میں مبتلا ہے، ایک آدمی غفلت کی نفسیات میں مبتلا ہے. ایک شخص نے چیزوں کو سمجھنے سوچنے کے معاملے میں اپنے اندر کوئی ایسا لاوبالی پن پیدا کر لیا ہوا ہے تو آپ کو وہاں سے، مثلا میں بہت لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں ہمیشہ کہ اس قوم کو دین بتانے جا رہے ہو، اس کو پہلے یہ بتاؤ کہ دین کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تعصب کا، جذبات کا، مرنے مارنے کا، نہ سننے کا، آبا کی بات پر جمنے کا، یا علم اور عقل کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کا. اس ایٹیچیوڈ کو اگر درست نہیں کیا گیا تو اگلی بات نہیں سنے گا کوئی آپ، کچھ سلیمت طبع لوگ سن لیں گے ورنہ نہیں سنے گا کوئی. اس سلسلے میں جو معاملات ایک دائی حق کو پیش آتے ہیں وہ سب تو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، تاہم اس سے متعلق جو اصولی باتیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہیں وہ ہم یہاں واضح کیے دیتے ہیں. نمبر ایک، دین کی جو بات بھی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اس کو ہمیشہ اس پہلو سے پیش کرنا چاہیے جس سے مخاطب نفرت اور اجنبیت کے بجائے انس اور سہولت محسوس کرے. یعنی ایک ہی بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہایت ہی مشکل پہلو جو ہے اس کو پہلے سامنے رکھ دیں، تو یہ انسانی نفسیات کا لحاظ نہیں کیا گیا. آپ اس بات کو اس جگہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں جہاں سے وہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑنا شروع کرتی ہے. ایک ہی چیز بعض اعتبار سے سہل اور بعض اعتبار سے مشکل ہوتی ہے. دعوت کی ابتدا میں اگر اس کے وہی پہلو نمایاں کیے جائیں جو بیگانہ سے بیگانہ لوگوں کو بھی اپنے اندر دلاویزی کا بہت سامان رکھتے ہیں تو بعد میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے تباہ سے بظاہر ناموافق چیزوں کو بھی بتدریج دور کر لیں. یعنی دعوت کے آپ جب شروع کریں، آپ نے اپنے بیٹے کو بلانا ہے، آپ نے بھائی کو دعوت دینی ہے، اپنے محلے والے کسی کو بلانا ہے، آپ نے ایک عالم کی حیثیت سے اپنی قوم میں کام کرنا ہے، تو پہلے آپ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیے جو دین کا روشن پہلو ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو دل آویزی کا سامان رکھتی ہیں، جو ان کی روح کو حرکت میں لے آئیں. ایک مرتبہ برف ٹوٹ جائے اس کے بعد پھر جو ناموافق چیزیں ہوتی ہیں، سخت چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی پھر آہستہ آہستہ آدمی جان لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری دو ان میں نفرت نہ پھیلاؤ. دین کی دعوت میں یہ طریقہ اختیار نہ کرو. چنانچہ بطور اصول فرمایا ہے، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. یعنی لوگوں کے گلے سے اسر و اغلال اتارنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے لوگوں کے لیے آپ نے بڑی مشکل پیدا کر دی تھی، اور اسی سے در حقیقت لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دین میں ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں یا غلط جگہ پر کھڑے ہیں. مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں لوگوں کو بتاتے ہو کہ فرض نماز اتنی ہے. ان کو تو بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ پرانے زمانے میں لوگ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنے سے پہلے بھی 2 نفل پڑھا کرتے تھے اور وہ 19 ہو جاتی تھی. یہ طریقہ نہیں ہے. یعنی آپ پہلے آدمی کو ضروری باتوں سے شروع کیجئے، پھر اس کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کیجئے. جیسے جیسے یہ ذوق بڑھے گا اس کے لحاظ سے آدمی اس کو اختیار کرے. اپنے مخاطب کے معتقدات، جن چیزوں کو وہ مانتا ہے، اعتقادات ہوتے ہیں لوگوں کے. آپ جب سوسائٹی میں جاتے ہیں، معتقدات کی تردید، یعنی کوئی آدمی کہتا ہے یہ صلاۃ و سلام پڑھنا بڑی چیز ہے، کوئی کہتا ہے یہ قرآن خوانی کرنی ہے، کوئی کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت حاضر و ناظر ہیں. یہ ہے نا آپ کے سوسائٹی میں پھیلے ہوئے اعتقادات ہیں. اپنے مخاطب کے معتقدات کی تردید اور اس کی محبوب شخصیتوں پر تنقید میں بھی ایسا اسلوب اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اس کے اندر حمیت جاہلی کے بڑھنے کا باعث بن جائے. اپنی گفتگو میں یہ بات خاص طور پر مرہوز رکھنی چاہیے کہ اپنے اور مخاطبین کے اکابر میں ترجیح و تفضیل کی بحثوں سے جہاں تک ہو سکے گریز کیا جائے. یعنی آپ یہی ثابت کرنے کے لیے تل جائیں گے یہ ہمارے عالم جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے, آپ کے عالم کو ہمیں, یعنی باقی باتیں چھوڑ دیجئے, یہی سے شروع کر دیں گفتگو. تو یہ جو ہے یہ بالکل ناشائستہ رویہ ہوگا, اور سارا زور اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت اور اپنے مقصد کو پانے ہی پر صرف کیا جائے. حق پرستی کے جوش اور باطل کی تردید کے جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو مخاطب کو اندھا بہرا کر دے اور جو اینٹ پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے اسے اٹھا کر پھینک مارے. چنانچہ دیکھیے قرآن کہاں تک چلا گیا ہے, سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ یہ جو بت ہیں ان کے, ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, اور اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو کہ اس کے نتیجے میں وہ تجاوز کر کے بے خبرانہ اللہ کو گالیاں دینے لگے. یعنی جب سخت لب و لہجے میں گفتگو کرو گے دوسروں کے معتقدات کے بارے میں یا ان کی محبوب شخصیتوں کے بارے میں اور کوئی بری بری بات کہہ دو گے تو وہ جواب میں پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا. نمبر تین, دعوت کے مخاطبین میں جو لوگ اپنی قوم کے لیڈر اور پیشوا ہوں ان کے بارے میں یہ بات خاص طور پر مرہوز رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ چونکہ دوسروں کی عزت و تکریم کے خوگر ہوتے ہیں, لیڈر ہے, مذہبی پیشوا ہے, کوئی جوتے اٹھا رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, آدھی ہیں اس کے. اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جوتے ہیں جن کے اٹھائے جا رہے ہیں اور ہاتھ جن کے چومے جا رہے ہیں, یہ دین سے بالکل بے خبر ہے, ہوتی نا ایسی ضرورت. اگر یہ چیز ہو, اس وجہ سے دائی کے لب و لہجے اور مخاطبت کے اسلوب سے ان کے پندارے نفس پر چوٹ نہ پڑے, ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ جو اندر ان کے ایک انسان چھپا ہوا ہے, جو پندارے نفس جس میں وہ مبتلا ہے اس پر چوٹ پڑ جائے, کہ مبادہ یہی چیز ان کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں موسیٰ و ہارون کو اسی پہلو سے ہدایت فرمائی. فرعون کے پاس بھیجا ہے بادشاہ, سات خون اس کو معاف ہے, ایک عظیم سلطنت کا مالک ہے. تو جب بھیجا گیا تو دیکھیے کیا کہا گیا, ازبا الا فرعون انہ طغا فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے, اس لیے بہت نرمی کے ساتھ دعوت دو, شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اپنے رکھتے ڈر. یعنی درمیان میں جملہ بہت قابل ہو رہا ہے, وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب سرکشی دیکھی جاتی ہے تو رد عمل پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اسی موقع پر یہ امتحان ہے کہ بات بہت نرمی کے ساتھ کرنا, یہاں تک کہ اگر کسی وقت ان لوگوں کے اخلاق و کردار کی پستی پر تنقید خود دعوت کی ضرورت بن جائے تو اس کے لیے بھی بالواسطہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے. یعنی کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے دعوت میں کہ جس میں جو مخاطبین ہیں وہ ایسی پستی پر اتر آتے ہیں کہ اس پستی کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرنا پڑتا ہے, تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ براہ راست نام لے کے نہیں, پھر کیا جائے کہ جس طرح ایک آپ عمومی گفتگو کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اس کی بہترین مثال سورہ قلم میں قریش کی قیادت پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. اب یہاں کیا گیا گیا, کسی کا نام نہیں لیا گیا, رخ پھیر کے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, اور تم بات نہ سنو, ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے کی ذریع اشارہ باز چگلی لیے پھرتا, بلائی سے روکتا, حد سے بڑھتا, حق بارتا, سنگ دل اور اس پر مزید یہ کہ بے اصل بھی ہے, یہ اس بنا پر ہوا کہ اس کے پاس مال و اولاد ہے, اس کو ہماری آیتیں سنائیے تو کہتا ہے یہ پہلو کے افسانے. بہت سخت ہے لیکن اس لوگ دوسرا اختیار کر لیجیے. ولا تطع اللہ فی المہین حماز مشتاعن بن نمیم من نائل الخیر معتد نسیم عتل بعد ذالک ذنیم ان کان ذا مال بنین اذا تتلا علیہ آیاتنا کالا اساطیر الاولین. چوتھی بات, دعوت کے مخاطبین جب اعتراض, نکتہ چینی, طنز و تعریض اور ٹھٹھے ماحول کی طرف مائل ہوں, بعض اوقات کی صورت پیدا ہو جاتی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دوستوں کو بلایا ہوا ہے, آپ کا خیال یہ تھا کہ کوئی دین کی بات کریں گے, آپ نے کرنی شروع کی, ادھر سے ایک اعتراض آیا, کسی نے نکتہ چینی کر دی, کسی نے طنز کر دی, کسی نے تعریض کر دی, کسی نے مذاق اڑانا شروع کر دی, اب کیا کیا جائے؟ تو نہ صرف یہ کہ اس حالت میں ان کے سامنے دعوت پیش نہیں کرنی چاہیے, اب آپ ادھار کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے تو دعوت کی ہوئی ہے, کھانا کھلایا ہوا ہے, میں دماغ میں اتار کر جاؤں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر اعتراض کر جائیں گے, بلکہ دعوت پیش کر دینے کے بعد بھی اگر مخاطب پر اس طرح کا دورہ پڑ جائے تو دائی کو چاہیے کہ بحث ختم کر کے وہاں سے ہٹ جائے اور اپنی بات کسی دوسرے مناسب موقع پر لوگوں کے سامنے پیش کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب تم دیکھو وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں, اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے پاس باہر آ جائے. یعنی وہاں آپ بیٹھیں گے تو لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, خاموشی کے ساتھ اعراض کر کے کسی دوسری جانب سے کرتے ہیں. پانچویں بات, دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت میں خشکی, دراز نفسی, موقع بے موقع بات کہنے کے لیے بےتابی, بے ضرورت تکرار اور کلام میں یکرنگی اختیار کر لینے سے اپنے آپ کو بچائے. یہ ساری باتیں سن لی آپ نے, یعنی دعوت کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہیے, ایسا خشک بنا دیں گے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو جا کے غسل کرنا پڑ جائے. دراز نفسی, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی موقع مل گیا, لوگوں نے کہا ذرا نکاح پڑھا دیجیے, اب آپ نے کہا کہ اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرنے کا بہترین موقع, بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, دوسرے نے ایک سوال پوچھا بجائے مختصر جواب دیں, آپ نے کہا کہ نہیں آپ میں سب کچھ اڈھیل کے ہی جاؤں گا, یہ دراز نفسی ہے. موقع بے موقع بات کہنا, یعنی بےتاب ہے, کوئی موقع ملے دعوت پیش کر دیں گے. بے ضرورت تکرار, ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں آپ. اچھا, پھر یہ کہ کلام میں یکرنگی پیدا کرنی, یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رٹے رٹائے جملے ہیں, صبح بولے, شام بولے, دس مرتبہ بولے. قرآن مجید نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ بات کو اتنے اسلوبوں سے کہنا چاہیے کہ ایک پھول کا مضمون تو سو رنگ سے باندھو, یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح جب مخاطب کسی ایسی دلچسپی میں منہمک ہو کہ جس کو چھوڑ کر دعوت کی طرف متوجہ ہونا اس کی طبیعت پر گراں گزرے, اس وقت بھی اس کے سامنے دعوت پیش کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے. یعنی آپ کا بچہ ہے, بیٹا ہے, اس وقت بیٹھا ہوا کچھ کھیل کود رہا ہے, آپ نے کہا کہ نہیں یہی مناسب ترین موقع ہے, یعنی جو مجھے کہنا ہے وہ اسی موقع کے اوپر کہنا چاہیے. عن ابی وائل قال کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوجدت انک ذکرتنا کل یوم قال ما انه یمنونی من ذلک ان یکرون ملکم انی اتقبلکم بالموعظہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقبلنا بها مخافت السامۃ علینا. ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے. ایک شخص نے ان سے کہا کہ ابو عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کریں. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا بات ہے, کھیر ہے, روز کھانی چاہیے. انہوں نے فرمایا میں یہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگوں کے لیے یہ بھاری نہ ہو جائے, میں بھی اسی طرح ناگا کر کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناگا کر کے نصیحت کرتے تھے کہ ہم بیزار نہ ہو جائیں. یہ انسانی نصیحت کا لحاظ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اقتصار کو خطیب کی دانش مندی کی علامت قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا ان طول صلاۃ الرجل و کثرۃ خطبتہ مئنۃ من فقہ فاطیر الصلاۃ وقصر الخطبہ ان من البیان سہرا. آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس کی دانش مندی کی علامت ہے. ذرا اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالیے, نماز تین منٹ کی, خطبہ ساڑھے تین گھنٹے کا, نماز پانچ منٹ کی, اس کے بعد کی دعا آدھ گھنٹے کی. حضور نے کیا فرمایا, آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس کی دانش مندی کی علامت ہے. اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبے کو مختصر کر دو. حضور کے جتنے خطبے بھی ہم نے دیکھے ہیں اس میں کچھ روایت سوائے ایک آدھ کسی خاص موقع دس منٹ پندرہ منٹ, نہایت مختصر بات, جامع بات. اور فرمایا کہ اور جان لو کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں, یعنی لمبی بات کرنے سے ہی بات نہیں پہنچتی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی مشق کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جمعے کے خطبے کے لیے بھی اگر آئے نا ہمارے پاس تو وقت وقت وغیرہ کا خیال رکھ کے مت آئیں, بس بیٹھ جائیں, جب ہمارا جی چاہے گا ہم تقریر ختم کریں گے. ہمیشہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں, دین پیش کرتے ہیں, تو کوشش کیجیے کہ مشق کر کے اپنی بات کو پریسائز کریں, مختصر کریں, تاکہ آدمی تک پہنچ جائے بات. وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے, محمد علی جوہر کو ایک کالج کے پرنسپل صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تقریر کریں آج. تو انہوں نے کہا کہ تقریر کے لیے وقت کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے آدمی کے لیے وقت کی کیا پابندی ہے, آپ تشریف لائیں جتنی دیر چاہے خطاب پر. میں انہوں نے کہا نہیں, میرا مقصد یہ نہیں تھا, اگر تو مجھے تقریر کرنی ہے پندرہ منٹ کی تو ایک ہفتہ مجھے تیاری کے لیے چاہیے, اگر آٹھ گھنٹے کی کرنی ہے تو تین چار دن تیاری کرنی پڑے گی, اور اگر وقت کی پابندی نہیں تو ابھی حاضر ہوں. کیونکہ لاتائن اور بےمانی گفتگو کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیں, اس کے بعد جس وادی میں چاہیں سامعین کو لے کے چلے جائیں, آسان کام ہے. لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ ایک دانشمند دائی ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ اپنی بات کو نہایت مختصر کر دے, بہت پریسائز کر دے. اسی طرح آپ کے ایک دل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے, یہ جو آخری جملہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, من البیان سہرا, یعنی اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کرو, لمبا نہ کرو اس کو, لمبا کر کے لوگوں تک بات پہنچانے کی بجائے یہ کوشش کرو کہ دو لفظ بھی مؤثر ہو جائے. اسی طرح آپ کے ایک دل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے, حدث الناس کل جمعۃ مرۃ فإن بیت مرتین فإن اکثرت فثلاث ولا تمل الناس هذا القرآن ولا الفإنك تاتي القوم وهم في حديث من حديث فتقص عليهم فتملهم ولكن فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. لوگوں کو ہر جمعے کے دن بعض و نصیحت کیا کرو, پھر اگر اس سے زیادہ ہو تو ہفتے میں دو مرتبہ, اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہو تو تین مرتبہ. لوگوں کو اس قرآن سے بیزار نہ کرو, اور میں تمہیں اس طرح نہ دیکھوں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور اپنی باتوں میں لگے ہو اور تم انہیں بات سنانا شروع کر دو اور اس طرح انہیں بیزار کرو, یہ نہیں بلکہ خاموش رہو, پھر جب لوگ فرمائش کریں تو انہیں سناؤ, اس طرح کے وہ خواہش سے سنیں. یہ نصیحتیں آپ نے دیکھی دائیان حق کو کی گئیں. دائی حق کو جس طرح بے موقع اپنی بات کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے, ابھی میں نے اوپر بیان کیا نا کہ بے موقع بات نہیں کرنی چاہیے, اسی طرح ہر وقت ان مواقع کا منتظر بھی رہنا چاہیے جب وہ محسوس کرے کہ دل کے صدف کسی خاص صورتحال کی وجہ سے اس ابر نیسانی کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار اور روح کے دریچے اس نظیم میں جاں فضا کے لیے بالکل بات. یعنی یہ تو کرنا چاہیے کہ بے موقع بات نہ کریں, لیکن جب معلوم ہو کہ سی پی نے منہ کھول دیا ہے اور آپ پھر بھی خاموش رہے, اور جب یہ معلوم ہو کہ روح نے اپنی کھڑکیاں کھول کے دریچے وا کر دیے ہیں آپ پھر بھی خاموش رہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دعوت کا جذبہ موجود ہے. یعنی جس طرح بے موقع بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح موقع سے فائدہ بھی اٹھا. دیکھیے یوسف صدیق نے اس طرح کے ایک موقع پر کس شوق و محبت سے پسے دیوارے زندہ یہ دعوت اپنے سامنے پیش کر دی. وہ لوگ سیدنا یوسف کے ساتھ ہیں, روز ملتے ہیں, بات نہیں کی, موقع نہیں بنا, ایک دن موقع بن گیا. وہ یہ خیال کر کے کہ یہ بزرگ آدمی ہے اپنا ایک خواب سنانے کے لیے آ گئے, اب موقع بن گیا نا, تب دیکھیے قرآن اس کو بیان کرتا ہے, وہ دخل ما اسجن فتیان کالا ادو ما انی ارانی آسر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبز تاکل الطیر من نبی رب تاویل ان نراک من المحسنین قال لا یاتیکما طعام ترزقان الا نباتکما بتاویل قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير بالراسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اور اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے, ان میں سے ایک نے کہا میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں, اور دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے خواب بیان کیے. ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی, یعنی ایک اچھے جذبے کے ساتھ آ گئے ہیں. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. تعبیر وہ اسی وقت جانتے, شوق پیدا ہو گیا نا, انہوں نے کہا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا, یہ اس علم ہی کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں, یعنی ان کو براہ راست نہیں کہہ رہے ہیں, اپنے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں, اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو اللہ کے شریک ٹھہرائیں, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. زندہ کے ساتھیوں, کیا بہت سے رب اچھے ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن کو پوچھتے ہو بس کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، سارا اقتدار صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کو مت پوجو، یہی دین قیم ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زندہ کے ساتھیوں، تم میں سے ایک کو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سوری دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہیں، یعنی جیسے موقع ملا انہوں نے ایک خاص طریقے سے رخ موڑا، اپنی بات بالکل اپنی ذات سے شروع کی، پھر تھوڑی سی تلقین کی، اور جیسے ہی بات مکمل ہو گئی تو ان کے خاص کی تعبیر بتائی۔ تو ہم یہیں آج اس کو ختم کر رہے ہیں، اس پر اب کل جو تبصرہ کیا ہے استاد امام امین حسن اسلائی نے، اس سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔